اور پھر اگلی آیت تو مزید واضح کر دیتی ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں مرتبے میں ہم سے قریب کر دیں. سبحان اللہ، یعنی تمہیں ہمارا قرب تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے نہیں ملے گا. ہاں، جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے دگنا بدلہ ہے، کیونکہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے گا وہ اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں لگائے گا اور اپنی اولاد کو بھی نیک بنائے گا، یعنی اس کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی. ایک اس کی اپنی زندگی کی کوششیں ہوں گی اور ایک وہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یا اس کے مال کے ذریعے نیکی پھیلے گی. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے عمل کی وجہ سے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے. تو اصل تقرب الی اللہ کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور اولاد اور مال بھی اسی وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ صحیح راستے پر ہو، کیونکہ بعض اوقات انسان اولاد کی محبت میں جائز اور ناجائز کی تمیز بھی بھول جاتا ہے. اولاد اگر نیک نہ ہو تو بعض اوقات والدین کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے، یعنی اولاد آپ کو اللہ سے قریب بھی کر سکتی اور دور بھی کر سکتی. اگر وہ نیک ہوگی تو آپ کو قریب کرے گی، اگر وہ بری ہوگی تو دور کرے گی. اسی طرح مال اگر آپ اچھی جگہوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کے قریب کرے گا آپ کو، غلط جگہوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ سے دور کرے گا. اور اصل امن کس سے ملتا ہے؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ اپنے اپنے بلند و بالا محلات میں امن سے رہ رہے ہوں گے، مینٹل پیس ہوگا. یہ صرف اللہ کے قرب سے ملتا ہے، اللہ کے قرب سے. مال کی محبت انسان کو بے چین کرتی ہے، اولاد کی محبت انسان کو پریشان کرتی ہے، اللہ کی محبت انسان کو دنیا میں بھی آمنون میں شامل کر دیتی ہے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دے دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، بہترین رزاق ہے. یہ آیات دو متضاد رویوں اور ان کے نتائج کو بیان کرتی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کی رضا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی چالاکیوں کے ذریعے یا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے اللہ کے دین کو نیچا دکھائیں گے یا اللہ کی پکڑ سے بھاگ نکلیں گے، ایسے لوگ کہیں بچ کے جانے والے نہیں، وہ محضرون ہیں، گھیر لیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. قیامت کے دن کوئی بھی ایبسنٹ نہیں ہو سکے گا. دنیا میں جہاں ہمارے جانے کا دل نہیں ہوتا نا، تم کوئی عذر بہانہ کر کے غیر حاضر ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی شادی میں نہیں جانا چاہتے یا کسی نے آپ کو بلایا نہیں جانا چاہتے، آپ سوری کر دیتے ہیں کچھ بھی وجہ بتا کے. قیامت کے دن کوئی وجہ نہیں بنے گی کہ آپ اللہ کے ہاں حاضر نہ ہو. اور پھر دوسری آیت میں رزق کی کمی یا زیادتی جو ہے نا، وہ انسان کی اپنی قابلیت یا اللہ کی ناراضگی کا حتمی پیمانہ نہیں ہے. ان ربی یبسط الرزق ویقدر، وہ بڑھاتا بھی ہے وہ گھٹاتا بھی ہے. یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں بڑھاتا اور کیوں گھٹاتا، یہ تو اس کی حکمت اور مصلحت ہے. لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت ہے، بہت ہی خوش کن، کہ انسان اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتا ہے، جو کچھ بھی دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑے سے بڑی چیز، وہ بہترین نعم البدل بن کے واپس آتا ہے. کبھی برکت کی صورت میں، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی مزید مال کی صورت میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مال خرچ کیا تو ہمیں مال ہی زیادہ واپس ملے. نہیں، ضروری نہیں. بعض اوقات اس کے بدلے آپ کو نیکی کے اور کام کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ پہ رستہ کیوں کھل. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی نیکی کام آئی کہ یہ رستہ کھل گیا. جی، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ نیکی کی وجہ سے کھلا ہے یا اللہ کے فضل سے ہی کھلا ہے. اس وقت بھی ہم خود کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اس لیے ہمیں یہ رستہ مل رہا ہے. اس سے بچنا چاہیے. ہر فضل ہم پر صرف اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ہے جو بھی ہمیں ملا ہے. ہاں، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو اچھا کرے گا اچھا پائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی خیر کا کام کرے گا اس سے بہتر نعم البدل اس کو ملے گا. تو جو شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کشادگی کی نفسیات ہے، وسعت قلبی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے سپینڈنگ اور ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ، مال دونوں میں جا رہا ہوتا ہے نا. آپ سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لے رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، آپ کا مال جا رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ مثلاً کہیں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے آپ کو کچھ پروفٹ ملے. جو لوگ یہ سوچ کے مال خرچ کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے راہ میں سپینڈ کر رہا ہوں، ان کا دل چھوٹا ہوتا رہتا ہے. اور جو یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ میں تو آخرت بینک میں انویسٹ کر رہا ہوں جہاں کئی گنا زیادہ نکلے گا اور اس کے اثرات دنیا تک بھی آ جائیں گے، خیر ہی خیر ملے گی. تو جو انویسٹمنٹ کا کانسیپٹ ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑا تحفظ کا، بڑے سکون کا ہے. جب اللہ کے راستے میں دیں تو یہ سوچ کے نہ دیں کہ میں خرچ کر رہی ہوں، یہ سوچ کے دیں کہ میں انویسٹ کر رہی ہوں، میں تجارت کر رہی ہوں، میں اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں کہ اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کئی گنا اور زیادہ دے گا. ہمارا دین ہمیں مسلسل ڈے ون سے، پہلے سپارے کے پہلے صفحے سے ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ خرچ کرو، دو، نکالو، جمع کر کر کے نہ رکھو. ہاں، اپنی ضروریات کے لیے آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن سارا کچھ دنیا کے لیے جمع نہ کرو نا، اس آگے والے بینک میں بھی کچھ ڈالو، کیونکہ کل کا دن زیادہ لمبا ہے، وہ سفر زیادہ طویل ہے. یہاں جتنا مسئلہ ضروری سمجھتے ہو رکھو اپنے پاس. یعنی یہ منع کیا گیا کہ سارے کا سارا انسان خرچ نہ کر ڈالے کہ پھر محتاج بن جائے اور اسے مانگنا شروع کر دے، یہ نہیں ہمارا دین چاہتا. لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ سب کچھ یہیں کے لیے اکٹھا نہ کرو، آگے کے لیے بھیجو. آپ دیکھیں کہ لوگ مستقبل کے خوف سے انشورنس کرواتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ فہو یخلفہ، اس سے بڑی کیا سیکیورٹی ہوگی؟ اور آپ دیکھیں گے کہ سخی انسان کا دسترخوان کبھی خالی نہیں، دینے والا کبھی محتاج نہیں ہوا. انسان جب دے تو یہ سوچے کہ میں تو ایک وسیلہ ہوں صرف، اصل تو اللہ کا ہے، یہ اللہ نے میرے پاس امانت رکھا تھا. اور پھر یہ چیز انسان کے اندر ایک خودداری بھی پیدا کرتی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تو، تو ہی ان کے سوا ہمارا کارساز ہے، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے. یہ آیات قیامت کے اس منظر کو بیان کرتی ہیں جہاں ان لوگوں کی کلی کھول دی جائے گی جنہوں نے فرشتوں یا دیگر ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا. یہ شرک کی بنیادوں اور اس کے پیچھے چھپے شیطانی دھوکے کو بے نقاب کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ سوال کر رہا ہے ان کی گواہی کے لیے کہ مشرکین کو ان کے معبودوں کے سامنے ہی شرمندہ کیا جائے. کیا تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ کہیں گے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہمارا مولا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کریں. اصل میں نام فرشتوں کا لیتے ہیں لیکن پوجا شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان یہ رستے سجاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مشرکین فرشتوں کی عبادت کرتے کیوں تھے؟ وہ فرشتوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ بناتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے. اور اسی طرح نیک لوگوں کو بھی لوگ واسطہ سمجھتے ہیں اور ایک دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. تو فرشتے اور جنات الگ الگ مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو الگ الگ کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسانوں نے ان سے کوئی اور کام لینے کی سوچی. آج بھی لوگ مختلف شخصیات، سٹارز، لیڈرز، بزرگ مذہبی لیڈر، ان کو اس حد تک پوجنے لگتے ہیں کہ ان کے حکم کو اللہ کے حکم پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بڑوں کی عزت کریں، آپ ان سے تعلیم لیں، ان سے کوئی تربیت لیں، لیکن ہر چیز کے لیے فلٹر قرآن ہے. جو وہ بتائیں وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس سے ہٹ کرے تو وہ چھوڑ دیں. فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس آج کے دن تم میں سے کوئی کسی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہ ہوگا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہم ان سے کہہ دیں گے، اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی دنیا میں انسان یا تو کسی نفع کی لالچ میں کسی کی پوجا کرتا ہے یا نقصان کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا آج یہ دونوں طاقتیں ختم ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان. آج تو انجام کا مزہ چکھو گے ان کاموں کا جو تم دنیا میں کرتے رہے. اور عذاب کے لیے چکھنے کا لفظ استغفر اللہ، یعنی ہماری جلد کے اوپر اثرات زیادہ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے، اور ساری جلد کے مقابلے میں زبان کی جو جلد ہے وہ چکھتی بھی ہے، ذائقے تک چکھتی. ہاتھ پہ کبھی کبھی مرچے مرچے لگ جاتی ہیں لیکن نمک اور میٹھا اور یہ سب کچھ آپ کو فیل نہیں ہوتا، لیکن زبان کو یہ سب فیل ہوتا ہے. تو اسی لیے عذاب صرف یہ نہیں کہا کہ تمہاری اسکن جلا دے گا، وہ بھی ہے، لیکن چکھنے کی بات کی گئی کہ شدید ترین عذاب ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے. یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی ہٹ دھرمی، روایتی تعصب اور پروپیگنڈا ہر دور میں حق کی دعوت کو رد کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا. تو یہاں پر حق کو جھٹلانے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ قدامت پسندی، آبا و اجداد کی روایات، یا پھر حق کو جادو کہا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہا، بشریت. تو یہ مسائل ہر دور میں رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پروپیگنڈے کے جو تین بڑے ہتھیار ہیں، ایک جذباتی کارڈ ہے، باپ دادا کا دین وہ کیسے چھوڑیں، دوسرا الزام تراشی کہ پیغمبر تو اپنے پاس سے گھڑ کے باتیں لا رہے، اور تیسرے خوف پھیلانا کہ یہ تو جادو ہے اور تم پہ بھی جادو ہو گیا. کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی کسی کو کہے کہ فلاں تم پہ جادو کر دے گا تو اب آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ ڈر لگے گا کہ نہیں؟ میرا خیال ہے سو رہے ہیں آپ، پھر ہاں یا نہ کہ نہیں مجھے تو نہیں ڈر لگے گا کوئی کہے گا تو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ کارڈز استعمال کرتے ہیں اور اس بنا پہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ پیغمبر جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ تم پہ جادو کر رہا ہے تو تم جادو کے اثر میں آ جاؤ گے. تو آج اگر ہم سے کوئی کہے کہ فلاں تم پہ جادو کر رہا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ اچھا اس سے تمہیں بچ کے رہوں، میں نے فلاں کے گھر نہیں جانا، وہ کچھ کھلا دیتے ہیں، وہ کچھ پلا دیتے ہیں. یہ ہے نا باتیں معاشرے میں، کیوں لوگ اپنے رشتے داروں کے گھر جانے سے پرہیز کرتے ہیں، کسی کے آنے سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ جادوگرنی ہے. تو خود سوچیں کہ اگر ایک پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے تو لوگ اس کی بات سننے جائیں گے؟ کتنا غلط طریقہ اختیار کرتے تھے یہ لوگ، کیسے جھوٹے الزام لگائے اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ سنی سنائی باتوں پہ یہ جادوگرنی، یہ فلاں ہے فلاں، باتوں میں آ کے ان سے قطع تعلق ہی کر لیتے. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير، اور ہم نے انہیں نہ تو کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، سبحان اللہ، اور نہ ہی ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا ہے، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، حالانکہ ہم نے جو انہیں دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہ پہنچے، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کیسا شدید تھا. یعنی مکہ کے منکرین کا انکار کسی علم کی بنا پہ نہیں تھا، کسی طاقت کی بنا پہ نہیں تھا، صرف ہٹ دھرمی تھا، جہالت کی بنا پر. یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی رسول آیا تھا، اور انہوں نے کس طرح یہ سب کچھ بغیر کسی علم کے ریجیکٹ کر دیا.
وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة كانوا
قل انما اعوذكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تم خوب غور و فکر کرو، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے. کہہ دیجئے جو اجرت بھی میں نے تم سے مانگی ہے وہ تو تمہارے لیے ہے، وہ تم ہی لے لو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے. یہ آیت تمام پچھلی بحثوں کا نچوڑ ہے. حق تک پہنچنے کے طریقے بتائے ہیں تم، کہ تم غور و فکر کرو، مل کے دو دو کرو، ون آن ون بیس پہ یا اکیلے اکیلے کرو، یعنی گروپ تھنک ہوتی ہے نا، یعنی سارا گروپ مل کے بات سوچے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ انسان بعض اوقات دباؤ میں آ کے کسی کی بات مان لیتا ہے، کہتے کہ ٹھیک ہے گروپ تھنکنگ کو چھوڑو، اکیلے خود ہی سوچو اور فیصلہ کرو. اور دو لوگوں کو کیوں دعوت دی گئی؟ کیونکہ اس میں وہ ایک طرح سے برابر کے درجے پر ہوتے ہیں، حق واضح ہونے کا موقع زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ جب بہت سارے لوگوں میں مل کے بات کی جاتی ہے تو وہ بات اس طرح نہیں بن پاتی، اس طرح فوکس نہیں ہوتا اس پر جس طرح دو لوگوں کے بیچ میں بات کرنے سے ہوتا ہے. اور یہاں سچے دائی کی پہچان بتا دی گئی، ما سألتکم من اجر. تو اس آیت سے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق بھی گہرا غور و فکر اور تجزیاتی کام، انالیسس کا کام تنہائی میں ممکن ہے یا صرف ایک اور شخص کے ساتھ. اور اچھا استاد وہ ہے جو طالب علم کو صرف رٹا نہ لگوائے بلکہ تتفکروا کی ترغیب دے، غور و فکر کرو، مذاکرہ کرو، ڈسکس کرو، کسی نتیجے میں پہنچو. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب. کہہ دیجئے بے شک میرا رب حق بات کا القاء کرتا ہے جو سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو ابتدا کرتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر پائے گا. کہہ دیجئے اگر میں بھٹک گیا ہوں تو میرا بھٹکنا میری اپنی ذات کے ذمہ ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میری طرف میرے رب کی طرف سے کی جاتی ہے، بے شک وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ لوگوں کو صاف بتا دے کہ میرا رب میری طرف حق بات ہی بھیجتا ہے اور وہ سب غیب جانتا ہے، اور جہاں تک باطل کا تعلق ہے تو جب حق آ جاتا ہے تو باطل نہ ابتدا کرتا ہے اور نہ ہی دوبارہ بنا سکتا ہے. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بھٹک گیا ہوں تو میرا بھٹکنا میری ذمہ ہے, اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ وحی الہی ہے. یعنی ہدایت صرف اللہ ہی کی عطا ہے, اور اپنی غلطی کو اپنی طرف منسوب کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں آئی ہیں, سمیع و قریب. اور یہ جو بات ہے نا, حق آ گیا اور باطل چلا گیا, تو عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے, جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا چلا جاتا ہے. اور باطل یا جھوٹ صرف سچ کو مسخ کر سکتا ہے, کچھ نیا یا اصل نہیں بنا سکتا. آج ڈیجیٹل دور ہے اور فیک نیوز کتنی تیزی سے پھیلتی ہے, لیکن جو ہی فیکٹ سامنے آتے ہیں ساری جھاگ بیٹھ جاتی ہے, پورا بیانیہ دھڑام سے گر جاتا ہے. حق کی ایک ویڈیو ہزاروں جھوٹی باتوں پر غالب آ جاتی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فُزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور کاش آپ دیکھیں جب یہ گھبرا جائیں گے تو بھاگ نہ سکیں گے اور قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے, اور یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے, اور ان کے لیے دور کی جگہ سے ایمان کا حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہوگا. یہ آیات قیامت کے اس آخری منظر کو بیان کرتی ہیں جب منکرین کے پاس بحث اور تکرار کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. یہاں ان کی بدحواسی اور ناکام توبہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو. یعنی کاش آپ دیکھیں جب یہ گھبرا کر بھاگ بھی نہ سکیں گے اور فوراً پکڑ لیے جائیں گے. انسان دنیا میں اللہ کی گرفت کو دور سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں قریب سے ہی پکڑ لیا جائے گا. یعنی موت اور قیامت اتنے قریب ہیں کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں, نو اسکیپ. اور عذاب دیکھ کے ایمان لانا صرف مجبوری ہوتی ہے, اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا, وہ تو ایک پریشر ہے اب کہ نہیں مانے تو پھر شامت ہے. ویسے بھی انسان کی نفسیات یہ ہے کہ خوف کی حالت میں سب کچھ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے, اسی لیے وہ ڈرا دھمکا کے بازو کا سائن کروا لیتے ہیں غلط چیزوں پر. تو یہ جو دہشت ان کے اوپر ہوگی پھر وہ سر تسلیم خم کر دیں گے. لیکن اب تو وہ وقت ختم ہو گیا, مکان ان بعید ہے, وہ واپس نہیں آ سکتا. وقد کفروا بہ من قبل ویقذفون بالغیب, اور اس سے پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا تھا, اور یہ دور کی جگہ سے بن دیکھے تیر تکے پھینکتے رہے, اور ان کے درمیان اور جو یہ خواہش کریں گے اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی, جیسا کہ اس سے قبل ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا, بے شک یہ ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا تھے. یہ آخری دو آیات اس پوری بحث کا منطقی انجام اور منکرین حق کے عبرتناک انجام کی آخری تصویر پیش کرتی ہیں. یہاں ان کے ماضی کے طرز عمل اور مستقبل کی دائمی محرومی کو واضح کیا گیا ہے. یعنی دنیا میں ان کا طریقہ کیا تھا کہ وحی اور آخرت جیسے ٹھوس حقائق کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے, بن دیکھے حقائق کے بارے میں فضول باتیں کرتے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی. لیکن پھر آگے ان کے ساتھ کیا ہوا, آگے ان کا نتیجہ کیا نکلا, جو یہ خواہش کریں گے ان کے اور ان کے خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی, یعنی کہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا. اور دنیا میں بھی وہ ایک بے چین کرنے والے شک میں تھے, اور آخرت میں بھی ان کا یہی انجام ہوگا. تو سورۃ سبا جو ہے یہ ہمیں تین بڑے سبق دے کر ختم ہو رہی ہے. شکر بمقابلہ ناشکری. سلیمان علیہ السلام شکر گزار تھے, سبا والے ناشکرے تھے تو بکھر گئے, ختم ہو گئے. اور دولت کا فتنہ, مال و دولت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں, وہاں صرف ایمان اور نیک کام فائدہ دیں گے. اور تیسری بات حق کی طاقت. حق جب آ جاتا ہے تو باطل کے پاس نہ کوئی حربہ بچتا ہے نہ پرانی چال.
قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید. قل ان ربی یقذف بالحق علام. ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.